بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ. صلوات علی محمد. اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الى صراط العزیز الحمید. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، صراط مستقیم قرآنی آیات کی روشنی میں یہ ہے وہ موضوع کہ جس پر ہم کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارشاد پروردگار ہے سورہ ابراہیم کی اس ابتدائی آیت میں کہ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، اور یہ کام آپ ان کے رب کے اذن و اجازت سے انجام دے رہے ہیں، اور جس راستے کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں، جس روشنی کی طرف، جس نور کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ اس خدا کا راستہ ہے، الی صراط العزیز الحمید، جو خود صاحب عزت ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے، اور پھر وہ صاحب حمد بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے. پیغمبر اکرم اس کام کو کس طریقے سے انجام دیں گے، اس بات کو پروردگار عالم نے مختلف آیتوں کے اندر ڈسکس کیا ہے. قرآن مجید کا ایک بہت اہم موضوع یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کی بعثت کا مقصد کیا ہے. مثلا پروردگار عالم نے بطور عمومی سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے، وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ان کے پیغام کا خلاصہ یہ دو جملے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. طاغوت کا مطلب سرکشی کرنے والا. اب اگر نفس سرکشی کرنے والا ہے تو نفس طاغوت ہے، اور اگر خارج کے اندر کوئی حکمران سرکشی کرنے والا ہے تو وہ حکمران طاغوت ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرعون کا بطور طاغوت تعارف کروا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ یقیناً طاغوت ہے، اس نے سرکشی کی ہے. آپ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی سے متصل جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی پڑھتے ہیں، جس کو ہم نے پہلی نشست کے اندر ڈسکس بھی کیا تھا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ وہ جو کفر کرنے والے ہیں، کفر کو اختیار کرنے والے ہیں، ایز این آپشن لینے والے ہیں، یعنی انٹینشنلی جو کفر کی طرف جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی بڑی بلیغ تعبیر ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پر کہا الذین کفروا، یعنی وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے. ایک وہ ہے جو کسی کافر کے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو صرف پیدا ہونے کی وجہ سے وہ الذین کفروا نہیں بن جاتا، اس پر کافر کا حکم ضرور آتا ہے، مگر اس نے کفر کو بائی چوائس آپٹ نہیں کیا ہے، مگر وہ جو کفر کو ایک چوائس کے طور پر ابو جہل کی طرح سے، ابو لہب کی طرح سے قبول کرتا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید کی تعبیر ہے الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. آپ وہاں پر بھی دیکھیں جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ حبیب برابر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہاں پر تعبیر کیا ہے؟ وہاں پر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہر کافر ایسا ہے کہ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اگر ہر کافر کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہوتی تو پھر کوئی کافر منتقل ہو کر ایمان قبول نہ کرتا، پھر تو کوئی کنورژن نہ ہوتا، پھر تو کہیں پر بھی ہمیں تبدیلی نظر نہ آتی. لیکن پروردگار عالم نے وہاں پر لفظ یہ استعمال کیا ان الذین کفروا، اے حبیب یقیناً وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ الذین کفروا کی منزل پر ہیں، سواؤن علیہم، پھر ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں آپ نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. یہ سب مقدمات ہیں جو اس وقت میں طے کر رہا ہوں، اور ہمیں جانا ہے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے آج کی شب جو ہے وہ ساتویں امام سے منسوب ہے، ان کی ولادت سے منسوب ہے. لیکن ذرا دیکھیے پیغمبر اکرم کے اس وارث تک پہنچنے کے لیے ہم ان مقدمات کو طے کریں اور دیکھیں کہ پیغمبر اکرم کا پروردگار عالم نے کیا کام بیان کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو الذین کفروا ہے یہ لاسٹ کیسز ہیں قرآن مجید کی نظر میں، کہ ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پاس ایک پرائیورٹی لسٹ ہوتی ہے کہ پہلے کس کو ایڈریس کرنا ہے، پھر اس کے بعد کس کام کو انجام دینا ہے، پھر اس کے بعد کس کام کو انجام دینا ہے. اگر سائملٹینیسلی مختلف ڈائریکشنز کے اندر بھی کام کرنا ہو تو پھر اس کو اپنی انرجی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ انرجی کو کس کام کے اوپر کتنا لگانا ہے، اس لیے کہ ریسورسز لمیٹیڈ ہیں، کام بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی پیغمبر اکرم کے لیے پروردگار عالم نے اس ترجیح کو نمایاں کیا ہے کہ حبیب کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کے اوپر محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لاس کیسز ہیں جن کے اوپر خدا نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم. لیکن ان کو لاسٹ کیسز ڈکلیئر کرنے میں بھی جلدی نہیں کی جاتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حجت تمام کیے بغیر کسی کو لاسٹ کیس بھی ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بطور اطلاع کہا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دے، یعنی پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. جب پیغام صاف صاف پہنچے گا تو رسپانس سے پتہ چلے گا کہ کون لاسٹ کیس ہے اور کون ایسا ہے کہ جس پر کام کرنے کا فائدہ ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پروردگار عالم نے سورہ اعلیٰ کے اندر یہ ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، اے حبیب جہاں آپ کو نظر آئے کہ نصیحت کرنے کا فائدہ ہے تو آپ نصیحت کریں. سیذکر من یخشا، وہ کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ یقیناً اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا. ویتجنبہ الاشقی، اور اگر شقی اور بدبخت ہے تو سنی انسنی کر دے گا، وہ نظر انداز کر دے گا. جس کے دل کے اندر ایک سختی آ چکی ہے پھر وہ خدا کے اس پیغام کو اگنور کر دے گا. سیذکر من یخشا ویتجنبہ الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیہا ولا یحیی، یہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، نہ جیے گا اس میں نہ مرے گا. آپ نے غور فرمایا، دوسرے مقام پر پروردگار فرماتا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اے حبیب آپ یاد دہانی کرتے رہیں، آپ کراتے رہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، ان الذکر تنفع المؤمنین، جو صاحبان ایمان ہیں ان کو نصیحت کا فائدہ ہوگا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ پروردگار عالم بطور عمومی تمام انبیاء کے کاموں کو گنواتا ہے اور کہتا ہے عبادت ہوگی اللہ کی، انبیاء سے کہا گیا یہ پیغام پہنچا دو. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کی سرکشی سے بھی ڈرو، اور خارج کے اندر بھی ایسے ہوں گے کہ جو سرکش ہوں گے ان سرکشوں سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو، تم ان کے ظلم میں شریک مت بن جاؤ، تم ان کے مظالم کے اندر اپنا حصہ مت ڈالو کہ تمہاری شمولیت کی وجہ سے انہیں حوصلہ ملے اور وہ کسی اور پر ظلم کرنے کا اہتمام کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب آگے بڑھیے، بہت ہی مشہور آیت پروردگار عالم نے سورہ جمعہ کے اندر پیغمبر اکرم کے کام گنوائے، پیغمبر نے لوگوں کو نکالنا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، تو رسول کیا کریں گے؟ ایک اور آیت ہمارے سامنے آ گئی اور آپ سب کے حافظے کے اندر یہ موجود ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ کی بالکل ابتدائی آیت، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے, ان کے درمیان وہ کیا کرتا ہے, یَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, ان کے درمیان وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اگر آپ غور کریں اور اگر آپ لنک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس آیت کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر رسول ان آیتوں کو پہنچا دے. ابو جہل کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے, ابو لہب کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے, وہ سب کے سب غور کر لیں, دیکھ لیں یہ آیتیں ایسی ہیں کہ بنائی گئی ہیں یا خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں. حجت تو اسی طرح سے تمام ہوگی. مگر اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ جو اس آیت کو سننے کے بعد پہلے مرحلے سے ترقی کر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا, اب اس کے ساتھ کیا کام کیا جائے گا, یزکیہم, ان کے نفسوں کو پاک کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب کی تعلیم دی جائے گی, انہیں حکمت کی تعلیم دی جائے گی. اب ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے اس بات کو قرآن مجید میں چار مقامات پر بیان کیا ہے. یہ کام جو گنوائے ہیں یہ چار مقامات پر, دو مرتبہ سورہ بقرہ میں اور ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں اور ایک مرتبہ یہاں سورہ جمعہ کے اندر. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے ان کاموں کو گنوایا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذیل میں. جب ابراہیم علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبے کی بنیادوں کو, دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور ان کے دل کی یہ دعا تھی, وہ کہہ رہے تھے, لفظ کہہ رہے تھے, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ قرآن کے اندر نہیں ہے, وہاں پر تو سیدھا سیدھا جملہ موجود ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اے پروردگار تو ہم سے قبول فرما, یقیناً تو سننے والا ہے, یقیناً تو جاننے والا ہے. یعنی ابراہیم اور اسماعیل نبی خدا ہیں. میرے نوجوان دوست توجہ کریں, ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی, پیغمبر اکرم کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ ہی نہیں کا ہے. مگر ذرا غور کیجئے کہ پروردگار کی تعبیر کیا ہے کہ ابراہیم نے کہا, اسماعیل نے کہا, یہ کہا میری طرف سے, مگر دعا اگر دل کا ارادہ بھی تھا تو یہ اتنا پاکیزہ تھا کہ پروردگار نے اسے قرآن میں الفاظ کی صورت میں محفوظ کر دیا. اچھا یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دوسرے مقام پر بھی ملے گا. علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کی تشریح کی ہے اور اس کے لیے شاہد کے طور پر, شاہد کا مطلب ہے ایک ایسی مثال مل جائے کہ جو اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے والی ہو, وہ قرآن سے انہوں نے سورہ دہر سے دی ہے کہ جہاں سورہ دہر میں پروردگار عالم نے پنجتن کے اس ایفائے نظر کا تذکرہ کیا کہ یوفون بن نظر ہے, کہ یہ نظر کو پورا کرنے والے ہیں, یعنی نظر کر لی تو نظر کو پورا بھی کرتے ہیں. پروردگار غنی بذات, وہ نہ تمہارا محتاج نہ تمہارے نظر کے پورا کرنے کا محتاج, مگر آل محمد کے اس کردار سے سمجھایا ہے کہ بندے کو کم سے کم اتنا الفاظ کا پاس رکھنا چاہیے کہ جب وہ نظر کرے تو نظر کو پورا بھی کرے. یوفون بن نظر, انہوں نے نظر کو پورا کیا, وہ واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نظر کو پورا کر رہے تھے تو پہلے دن یتیم آ گیا, دوسرے دن مسکین آ گیا, تیسرے دن اسیر آ گیا, اور انہوں نے اپنے حصے کی روٹیاں یتیم کو دے دی, مسکین کو دے دی, اسیر کو دے دی, اور جب دے دی تو اس کے بعد پھر کیا جملہ ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم تینوں کو کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے جزا کے طلبگار ہیں نہ تمہاری زبان سے شکریہ سننا چاہتے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے, یہ تینوں ایک ساتھ آئے تھے؟ یہ تینوں ایک ساتھ تو نہیں آئے تھے. پہلے دن یتیم آیا, دوسرے دن مسکین آیا, اور تیسرے دن اسیر آیا. تو جب یہ تینوں ایک ساتھ آئے نہیں تو پھر آل محمد نے یہ جملہ کب کہا؟ اس لیے کہ جملہ یہی ہے کہ لا نرید منکم, کم کا مطلب ہے تم تینوں, ہم تم تینوں سے, تو یہ تینوں تو ایک ساتھ آئے نہیں ہیں. ایک دن یتیم آیا, دوسرے دن مسکین آیا, تیسرے دن اسیر آیا. جب تینوں ایک ساتھ نہیں آئے تو پھر یہ جملہ ان سے کب کہا گیا؟ یہ جملہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا, یہ ان کے دل کی کیفیت ہے جو پروردگار کو اتنی پسند آئے کہ پروردگار نے اسے قرآن میں الفاظ کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ روٹیاں دے دی اور زبان سے کچھ بھی نہ کہا مگر دل میں نیت یہ تھی کہ یہ سب ہم نے کیوں کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں۔ اور زبان سے اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو شاید کہنے میں وہ بلندی بھی نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ لفظوں کی جو نیچر ہے کہ کہنے میں وہ بلندی نہیں ہے کہ دل ہی میں وہ ارادہ ہو اور پھر پروردگار کو اتنا پسند آئے، تو کیا ان کا رتبہ ہوگا کہ جن کے دل کا ارادہ اتنا پاکیزہ ہے وہ خود کس پاکیزگی کی منزل پر ہوں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر، یہ قربتاً اللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کے کام اسی وقت اس میں وزن پیدا ہوتا ہے جب وہ قربتاً اللہ کیا جائے، تبھی اسے خلوص کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے۔ اچھا آپ ذرا دیکھیے یہیں پر اب ایک تبصرہ، اب اس آیت پر مجھے واپس جانا ہے مگر ذرا رکیے یہاں پر بھی، کہ یہ جملہ تو ان کا دل کا ارادہ ہو گیا مگر جس پر وہ احسان کیا گیا اس کی طرف سے کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ یہ ہے وہ اعتدال جو اسلام سکھاتا ہے کہ جو نیکی کرے وہ للہیت کے جذبے کے تحت کرے، وہ اس بات کا طلبگار نہ ہو کہ سامنے والا کوئی اجر دے گا، سامنے والا شکریہ کہے گا، یہ اس بات کے طلبگار نہ ہو، ان کی طرف سے یہ مطالبہ نہ ہو، مگر کیا سامنے والے کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش کھڑا رہے اور اپنے محسن کے اس احسان کو فراموش کر دے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ان کا تقاضا، ان کا مرتبہ، ان کا مقام یہی ہے کہ یہ نہ اجر کے مطالبے کو پیش کریں نہ ہی یہ شکریہ کو سامنے سے پیش کریں کہ تم ہمارے شکر گزار بھی نہیں ہوتے، مگر جس کے اوپر احسان ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ معصوم نے بتایا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ارے جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے؟ اس لیے ان کو یہی چاہیے کہ یہ شکریہ کے طلبگار نہ بنے مگر جس پر احسان ہوا ہے وہ احسان فراموش نہ بنے۔ اب اس بیلنس کو سننے کے بعد آئیے ذرا نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ سنیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس نیکی کے کرنے سے دور نہ کر دے۔ کہ تم ایک نیکی کر رہے ہو، مثلا سوشل ورک ہے، عام طور پر سوشل ورک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھینک لیس جاب ہے، کہ احسان بھی کرو، کوشش بھی کرو، وقت بھی لگاؤ، دوسرے کی مدد بھی کرو اور اس کے بعد آخر میں تانے بھی سنو، آخر میں برا بھلا بھی اسی کو کہا جائے کہ جو میدان میں جا کر سوشل ورک کر رہا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس نیکی کے کرنے سے دور نہ کر دے، کہ جب وہ شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، ارے میں کچھ اور تو اسے نہیں مانگ رہا، کم سے کم شکریہ تو ادا کرے، اگر وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کی کم ظرفی کی دلیل ہے، یہ اس کے احسان فراموش ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے۔ مگر تم یہ سوچو کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا شکریہ وہ ادا کرتا ہے کہ جس کو تمہارے اس نیکی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوتا، کہ ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ اگر خدا تمہارا شکر گزار ہو جائے، اگر تمہارا امام تمہارا شکر گزار ہو جائے، تمہارا رسول تمہارا شکر گزار ہو جائے تو تمہارا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ تو تم اس شخص کے شکریہ کے طلبگار مت بنو، اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی، اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اس نے اپنے کم ظرف ہونے کا اعلان کیا، مگر تمہارا یہ کام قربتاً اللہ اگر ہے تو کوئی اور شکر گزار ہو نہ ہو پروردگار تمہارا شکر گزار ہوگا۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اب برادران عزیز ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مزاج کیا ہے کہ جو پروردگار عالم معاشرے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے واپس کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بزرگان کعبے کی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں اور اب ان کے جو دل کی کیفیت ہے انہیں الفاظ کی صورت میں پروردگار عالم نے نقل کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب ذرا غور کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس وقت، یہ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، ابراہیم تو اولو العزم نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اولو العزم میں بھی اولوالعزم میں تو پانچ آتے ہیں، پیغمبر اکرم کے بعد دوسرے نمبر پر انہی کا مرتبہ اور مقام علماء بیان کرتے ہیں۔ علم کلام کی کتابوں میں اس پر مفصل بحثیں موجود ہیں، خود پروردگار عالم نے بھی بہت ہائی لائٹ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، کیا کوئی کمی ہوگی ان کی طرف سے؟ مدد کرنے والے بیٹے بھی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام خود نبی بھی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس کام کو انجام دیتے ہیں اور پرفیکٹلی انجام دیتے ہیں، معصوم ہیں، کسی خطا کا امکان نہیں، کسی غلطی کا امکان نہیں، مگر ان کے ساری ذرا دیکھیے کہ رب بنا اے پروردگار، کام تو ہم نے کر دیا مگر تو قبول کر لے تو یقیناً یہ تیرا احسان ہوگا۔ انگا انت سمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ یہ ہے وہ انکساری کہ بندہ بندگی کی معراج پر بھی اگر پہنچ جائے تو خدا کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے اپنی بندگی کو کم محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر صحیفہ کاملہ میں معصوم کا استغفار بھی سمجھ میں آ جائے گا، معصوم کی توبہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ توبہ وہ استغفار کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، مگر جب ایک انسان خدا سے لو لگاتا ہے تو جتنا وہ قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی خدا کی عظمت کا نقش اس کے دل میں اور زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ وہ اپنے عمل کو دوسروں کے مقابلے میں، وہ عمل کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، مگر جب خدا کے مقابلے پر دیکھتا ہے تو اس بلندی فکر کی وجہ سے اسے اپنا عمل چھوٹا محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ وہ جملہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ماں عرفنا کا حق کا معرفت، دیکھ کہ مالک جو معرفت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، جو عبادت کا حق ہے ماں عبدنا کا حق کا عبادت، دیکھ جو عبادت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ یہ تو کم ظرفی ہے بندے کی کہ اگر زندگی میں کبھی دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو پھر وہ خدا پر اپنی عبادتوں کا احسان جتا ہے، اور وہ کہ جن کی راتیں عبادتوں میں گزر جاتی ہیں وہ انکساری کا اعلان کرتے ہیں کہ اے پروردگار کہاں تیری عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا رکھی کہ وہ اب آس اے پروردگار ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھ۔ ابراہیم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اسماعیل کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جتنا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے اولاد کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، وہ تو دونوں معصوم ہیں مگر ایک پیغام تو ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار من ذریتنا امتن مسلمتن لک، ہماری ذریت اور ہماری نسل کے اندر بھی ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ باقی رہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو ابو طالب اور عبد المطلب کا ایمان سمجھ میں نہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے وہاں سے اگر آپ شروع کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور پھر جب معصومین کے بیانات کو دیکھیں تو زیارت کے الفاظ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہاں سے ابراہیم کی دعا کہ پروردگار ہماری نسل میں بھی ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ رہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ابو لہب کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ ابو لہب جیسے کچھ افراد ہیں جو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، تو عام طور پر دائیں بائیں والوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا رہے، ایک گروہ رہے کم سے کم، یہ رہے آخر تک رہے، اور پھر ان میں، اب ذرا میں جو عرض کر رہا تھا کہ زیارت کے الفاظ اگر آپ دیکھیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ کا سلسلہ رہا آدم تک، پورا وہ سلسلہ پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے، یعنی جن اسلاب پدر میں آپ رہے نور بن کر، وہ پورا سلسلہ موحدین کا تھا، اور جن بیویوں کو یہ شرف حاصل رہا کہ ان کے رحم میں کسی نہ کسی صورت میں آپ رہے، وہ سب کی سب مومناتی لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، کہیں پر بھی شرک کی نجاست اس پورے سلسلے میں معصوم سے لے کر آدم تک کہیں نہیں پائی جاتی۔ جن اسلاب میں رہے، جن ارحام میں رہے، یہ اس زیارت کے ذریعے سے ہم کو سکھایا گیا کہ یہاں سے اگر سفر شروع کرو تو بھی یہی پیغام ہے، اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ تو بالکل قول فیصل ہے کہ ہمارے اس پورے سلسلے کے اندر ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ رہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وب اسفیہم، کہ اے پروردگار ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما اس آخری زمانے میں، اس گروہ مسلمین کے اندر، وہاں پر تھا امیین میں، یہاں پر کہا گیا اس گروہ مسلمین میں. اب ذرا غور فرمائیے کیس کیا ہوتا ہے. کیس یہ ہے کہ مثلا اگر ایک شخص کراچی میں ہے تو ظاہر ہے کراچی میں بھی ہے, کراچی کے کسی محلے میں ہے تو اس محلے سے آپ شروع کیجئے کہ اس محلے میں وہ ہے, پھر اس شہر کے اندر ہے تو کراچی میں ہے, اور پھر اگر صوبے کے اندر ہے تو اس صوبے کے اندر ہے, اور اس صوبے کے بعد اس ملک میں ہے تو اس ملک کے اندر بھی اس کو کہا جائے گا, اور اگر کسی بر اعظم کو دیکھیں تو اس بر اعظم کے اندر بھی وہ ہے, اور پھر اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا کے اندر وہ ہے. اب پیغمبر اکرم کا قضیہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بنی ہاشم میں بھی ہیں, پیغمبر اکرم تھوڑی سی وسعت دے دیں تو قریش کے اندر بھی ہیں, مکی بھی ہیں, مدنی بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد عرب ہیں تو عربی بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد رحمت للعالمین ہے تو پورے عالمین کے لیے علامت رحمت بھی ہیں. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں, وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اے پروردگار ان میں ایک رسول کو بھیج جو ان کے درمیان کیا کرے, یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ, تیری آیتوں کی تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, انہیں کتاب کی تعلیم دے, انہیں حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفسوں کو پاک کرے. وہی کام آ گئے ہمارے سامنے, ترتیب خالی اس کے اندر تھوڑی سی بدلی ہے کہ آیتوں کی تلاوت, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم, اور پھر اس کے بعد تزکیہ. اب آئیے آگے بڑھیے, یہ تو سورہ بقرہ کا ایک موقع تھا, اور دوسرا موقع جہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہے وہاں پر پھر پروردگار عالم نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کے درمیان رسول کو بھیجا جس کا یہ کام ہے وہ آیتوں کی تلاوت کرے, ان کے نفسوں کو پاک کرے, ان کے درمیان کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم ان کو عطا کرے. پھر تیسرا موقع سورہ آل عمران کا, اللہ کا احسان ہے, لقد من اللہ علی المومنین, یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر, یعنی مومن احسان نہ جتائیں کہ ہم اسلام لائیں, وہ احسان نہ جتائیں. یہ دوسرے مقام پر بہت واضح طور پر پروردگار عالم نے کہا کہ لا تمنوا علی اسلامکم, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. تو کچھ ہوں گے ایسے افراد جو بیٹھتے ہوں گے اور یہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارا احسان ہے, تو ہر ایک کو ایک ہی برش سے تو پینٹ نہیں کیا جا سکتا. برادران عزیز, جو ایسا احسان جتانے والے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم, مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ, کہ اگر ہم نہ ہوتے تو اسلام قبول کرنے والا کون ہوتا. اے حبیب ان کو واضح طور پر کہہ دیجئے یہ اللہ کا احسان ہے, لقد من اللہ علی المومنین, کہ ان کے درمیان اس بعث فیہم رسولا منہم, کہ ایک رسول ان کے درمیان آیا جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ ہی, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب آپ نے یہ انداز دیکھا برادران عزیز, اب آئیے واپس ذرا چلیں سورہ جمعہ کی طرف. وہاں پر پروردگار عالم نے جو انداز اختیار کیا اس میں ایک ندرت ہے, اس میں ایک انفرادیت ہے, اس میں ایک یونیک فیچر یہ ہے کہ جتنے تین مواقع ہیں وہاں پر رسول کا تعارف ہو رہا تھا, مگر یہاں سورہ جمعہ کے اندر رسول کا تعارف نہیں ہو رہا, خود پروردگار عالم کا تعارف ہو رہا ہے. آپ انداز دیکھیے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح ہے اللہ کے لیے, ما فی السماوات و ما فی الارض, کون اللہ کے جس کی تسبیح کر رہے ہیں, کون جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. منزل تعارف میں کون ہے, خود پروردگار, کہ خدا کا تعارف ہو رہا ہے کہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے زمین میں, وہ خدا کون ہے, الملک, القدوس, العزیز, الحکیم, وہ بادشاہ ہے, قدوس ہے, بے عیب ہے, عزیز ہے, صاحب عزت ہے, حکیم ہے, وزڈم اس کے پاس ہے, اس کو معلوم ہے کہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر پروردگار اپنی مزید صفت بیان کرتا ہے کہ وہی خدا کہ جس کی تسبیح کر رہے ہیں آسمان و زمین والے, وہی خدا جو ملک ہے, وہی خدا جو قدوس ہے, وہی خدا جو عزیز ہے, وہی خدا جو حکیم ہے, وہی خدا وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے. اس رسول کے ذریعے سے پروردگار اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے, اور اس رسول کا یہ کام ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, وہ ان کے درمیان نفسوں کی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے, وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے, وہ انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب برادران عزیز, واقعاً غور طلب بات ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے, ضرورت کیا پیش آئی کہ پروردگار عالم اپنے رسول کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائے, اس کی ضرورت کیا پیش آئی. اب حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ان کا یہ نقطہ ہے, اور بہت خوب نقطہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جناب ذرا غور کیجئے مشرکین مکہ کے سامنے ہم اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ بھائی تم جن کو خدا مان رہے ہو وہ تو بت ہیں, اندھے دیکھ نہیں سکتے, بہرے سن نہیں سکتے, گونگے بول نہیں سکتے, لنگڑے چل نہیں سکتے, لولے کچھ اٹھا نہیں سکتے, کیا ہے ان کے اندر تو کچھ طاقت ہی نہیں ہے. یہ کیسا عاجز خدا ہے, یہ کیسا مجبور خدا ہے, اٹھا کر کسی نے رکھ دیا تو وہاں پر موجود ہے, وہاں سے کسی نے ہٹا دیا تو دوسری جگہ رکھ دیا. یہ عاجز بت نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو اب پروردگار عالم پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یہ پیغام تو بھجوا رہا ہے, گالیاں نہیں دی ہیں, یہ تو خدا نے واضح طور پر کہا کہ تہذیب کے خلاف ہے. لا تسبو, تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دو. یہی وہ تبرے کا انداز ہے کہ جو معصومین نے سکھایا, کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو ان کے عیوب ہیں انہیں شائستگی کے ساتھ بیان کرو. کہ ایک طرف وہ علی جو سلونی کا دعوے دار ہے, اور دوسری طرف وہ ہے کہ جسے کوئی مسئلہ بھی پوچھنے آ جائے تو وہ پریشان ہو جائے. ایک طرف وہ ہے کہ جو وارث قرآن ہے, اور دوسری طرف وہ ہے کہ جسے قرآن حفظ بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے, بلکہ دعویٰ حفظ ہے, حقیقت حفظ تو وہاں پر بھی نہیں. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ یعنی ایک طرف وہ, ایک طرف یہ. کلالہ کا مسئلہ ایک صاحب ہے کہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ میراث کے بنیادی مسائل میں سے. قرآن مجید میں لفظ کلالہ آیا ہے. اب یہ میں آپ کے ہوم ورک کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا کلالہ کو سرچ تو کریں, قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. اور ایک بزرگ ہیں کہ جن کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کلالہ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے. تو ایک طرف وہ ہے کہ جن کو کلالہ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, اور دوسرا وہ ہے کہ جو قرآن کا وارث ہے. تو ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو, اور پھر سوچو کہ جانشین پیغمبر کس کو ہونا چاہیے. برادران عزیز, بات سے بات نکلتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, میں جہاں تک واقع جانا چاہ رہا ہوں نہیں جا پا رہا, ساتویں ایمان تک مجھے پہنچنا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ پروردگار عالم کو ضرورت کیوں پیش آئی. کہ پروردگار عالم کے حکم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اپنے بتوں کو دیکھو, ان کی کیفیت کیا, اندھے لنگڑے بت, بہرے بت, کچھ کر نہیں سکتے, عاجز بت, محتاج بت. تو اگر مشرکین میں سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ محمد ہمارے خدا تمہارے سامنے ہیں, تو تم نے پانچ عیب نکال دیے, تم اپنے خدا کو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم 100 عیب نکال دیں گے. اگر ان میں سے کوئی آگے بڑھ کر یہ کہہ دے کہ ہمارا یہ بت جس کے تم نے اتنے عیب گنوائے, یہ اندھا لنگڑا لولا بہرا, یہ تم نے اتنے عیب گنوا دیے, اور کہا کہ ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے, تم اپنے خدا کو ہماری نگاہوں کے سامنے تو لے کر آؤ, یہاں تم نے 5 عیب گنوائے, ہم تمہارے خدا کے اندر 100 عیب گنوا دیں گے. مگر کسی نے نہیں کہا, نہ کسی نے کہنے کی ہمت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ جسے خود اپنی زبان سے صادق اور امین کہہ چکے ہو. پہلے تو پہلے اس رسول میں سے تو کوئی ایک عیب نکال کر دکھاؤ. جب رسول ہی میں کوئی عیب تمہیں نہیں ملا, اپنی زبان سے صادق کہہ چکے, امین کہہ چکے, تو ذرا سوچو کہ رسول اتنا بے عیب ہے تو وہ خدا کتنا بے عیب ہوگا. اب اس کے بعد واپس سوچئے, یوسف بے ہو تسبیح کر رہے ہیں, بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں, للہ ہے, اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. تسبیح کا مطلب ہے بے عیب ہونا. ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہا ہے, عمومی طور پر مخلوق ہونے کی کیپیسٹی میں. وہ خدا کہ جو ملک ہے, بادشاہ ہے, القدوس, پھر واپس تقدیس, بے عیب ہونا, العزیز, وہ صاحب عزت ہے, زبردست ہے, شکست ناپذیر ہے اور حکیم ہے. اور پھر اس کے بے عیب ہونے کو سمجھو کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا, کہ باعث فی الامیین رسولا منہم, یہ رسول ہے. اس کے ذریعے سمجھو کہ وہ خدا کتنا بے عیب ہوگا کہ جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے, ان کے نفسوں کو پاک کر رہا ہے, انہیں کتاب کی تعلیم دے رہا ہے, انہیں حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. تو یہ فلسفہ ہے کہ چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف کروایا گیا, رسول کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کروایا گیا. اب علامہ سید علی نقی صاحب کا نقطہ سنیے, وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور مثال بھی ہم کو ملتی ہے کہ چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف کروایا جائے. اگر اس نے ایسا کوئی کارنامہ کیا ہو تب بڑے کا تعارف چھوٹے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. یہاں پر اللہ کا تعارف کروایا گیا رسول کے ذریعے سے, اور جب چادر میں پانچوں جمع ہو گئے تو زہرا کے ذریعے سے سب کا تعارف کروایا گیا. جب سوال کیا گیا تھا یا رب ومن تحت القصا, ہے پروردگار ہے کون چادر کے نیچے, تو سب سے بلند تو پیغمبر اکرم ہے, پھر مولا کائنات ہے, پھر جناب سیدہ, اور پھر امام حسن اور امام حسین. حسن اور حسین کا تعارف اگر ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات, مگر علی کا تعارف اور علی سے بھی بڑھ کر پیغمبر اکرم کا تعارف. مگر بیٹی اگر فاطمہ زہرا کی ہو تو خدا کو بھی کہنے میں لطف آیا کہ ہم فاطمہ تو یہ زہرا ہیں, وہ ابوہا اور زہرا کے بابا ہیں, وہ ابو و بالوہا و بنوہا اور زہرا کے شوہر ہیں اور زہرا کے بیٹے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور پھر یہیں سے اس نقطے کی طرف پھر میں آپ کو متوجہ کروں کہ یہاں پر جو بنوہا ہے, بنوہا کا مطلب دو بیٹے نہیں ہیں, عربی کے اعتبار سے ابن ایک بیٹا, ابنان دو بیٹے, اس لیے کہ واحد کے لیے ایک صیغہ ہے, مفرد جس کو کہا جاتا ہے سنگولر, اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ پلورل نہیں ہے, اس کے بعد ہے تثنیہ, یعنی دو کے لیے عربی کے اندر ایک اور صیغہ ہوتا ہے ابنون ابنان, اور پھر اس کے بعد بنون المال والبنون, مال اور اولاد بیٹے, وہ جمع کے لیے. تو اگر پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا تھا کہ حدیث قدسی ہے نا کہ جو قرآن کا جز نہ ہو اور کلام پروردگار ہو, تو پروردگار کو کہنا چاہیے تھا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و ابناہا. جب وہ اضافت میں جائے تو نون گرتا ہے اور ضمیر کی طرف اس کو اضافت میں لے جایا جاتا ہے, لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے وہ ابناہا زہرا کے دو بیٹے ہیں, نہیں, ام فاطمہ تو زہرا ہیں, وہ ابوہا زہرا کے بابا ہیں, وہ بالوہا زہرا کے شوہر ہیں, وہ بنوہا بنون سے نکلا ہے بنو, یعنی زہرا کے دو بیٹے نہیں, زہرا کے تمام بیٹے. اور جب زہرا کے تمام بیٹے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اگر دو بیٹے کہا جائیں تو طہارت کا اعلان صرف حسن اور حسین تک محدود ہو جائے گا, لیکن جب کہا گیا بنو ہاں زہرا کے تمام بیٹے تو حسین کے صلب میں موجود نو اماموں کے نور کو بھی شامل کیا گیا کہ مہدی منتظر تک سارے بیٹے طہارت میں اسی طرح سے شامل ہیں. اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امام بھی اس میں شامل ہے کہ جو موسیٰ قاسم ہے, ساتویں امام. یقین کیجیے کہ میرا ارادہ یہ تھا, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابتدائی 10-15 منٹوں کے بعد آج کی پوری تقریر ساتویں امام پر ہوتی, مگر میں ناکام ہو گیا. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ذکر ساتویں امام کو ہمیں کرنا ہے اس شب کی مناسبت سے کہ شب ولادت ہے ساتویں امام کی. یہ الگ بات ہے کہ ایام اذائیں تو مصائب کا کچھ نہ کچھ تو بیان ہوگا, مگر ذرا غور کیجیے یہ ساتویں امام وہ ہیں, لقب کے اعتبار سے کاظم ہے کہ غصے کو پی جانے والے بے شک, مگر زندگی اتنی جامع ہے. میں آپ کے سامنے اور تفصیل کیا بیان کروں, مگر ایک واقعہ تو ضرور بیان کروں گا, اور یہ اسی انداز کا واقعہ ہے کہ جس کے لیے میں پہلے بھی وہ تعبیر استعمال کر چکا ہوں کہ کچھ حدیثیں کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دل کو چھو جاتی ہیں. آج کل کے حالات کو آپ دیکھیے اور اس کے بعد پھر امام کے اس فرمان کے اوپر غور کیجیے. آپ جانتے ہیں علی بن یقین کا واقعہ تو بہت مشہور ہے, وہ میں نہیں پڑھنے جا رہا. ساتویں امام نے باقاعدہ یہ اہتمام کیا تھا کہ دربار ہارون الرشید کے اندر بھی کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو مومنین کے افیئرس کو لک آفٹر کرنے والے ہوں, جو مومنین کے مسائل کو حل کرنے والے ہوں. امام نے کہا ہی یہ تھا, دیکھیں امام کا مقصد بہت واضح تھا کہ دیکھو تم وہاں پر جاؤ گے تو ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ دوسروں پر ظلم کرو, ورنہ تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر تمہارے پاس پاور آ جائے, تمہارے پاس اتھارٹی آ جائے تو تم دوسروں کے اوپر ظلم کرو جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہے. نہ, ظلم کسی پر بھی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ مولا نے بھی بہت واضح طور پر کہا ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا, ظالموں کے دشمن رہو اور مظلوم کے مددگار بنو. یہ امیر المومنین کا مارکۃ العرا جملہ ہے, تو یہ تو کبھی معصومین نے نہیں کہا کہ اگر کوئی دوسرے مذہب کا بھی ہو، دوسرے مسلک کا بھی ہو تو نہیں، اس کے اوپر بھی تمہیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر تمہیں موقع ملے کہ تم دربار تک رسائی رکھتے ہو، اگر تم بیوروکریسی کے اندر ہو، تمہارے پاس گورنمنٹ کی کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، اگر تمہاری رسائی ہے تو اتنا تو کرو کہ جو مومنین پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو. اور ساتھ میں امام نے صراحت کی کہ اس دربار میں ہونے کا کفارہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے پاس آ جائے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تم سے کسی پر ظلم کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن اس پر جو ظلم ہو رہا ہے تم اس کو روک سکتے ہو تو اپنا کردار ادا کرو. اور اگر تم نے وہ کردار ادا نہیں کیا تو پھر یاد رکھو، اگر اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. یہ ہوا تھا علی بن یقین، دیکھیے یہ جو معصومین کے ساتھ بہت کلوز افراد، علی بن یقین بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے ان کا، اور میں بھی عرض کر رہا تھا میں ان کا واقعہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اشارہ آ گیا تو میں بات کر دوں کہ علی بن یقین اتفاقاً بہت مومن آدمی اتنے کہ امام کا جملہ ہے کہ اگر کوئی اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی بن یقین کو دیکھ لے. ساتھ میں امام کا جملہ ہے، آپ احسن المقال منتل اعمال شیخ عباس قمی کی کتاب کا ترجمہ ہے، وہاں کا بالکل آخری سیکشن اٹھائیے کہ جہاں پر امام کے ساتھیوں کا کچھ ذکر ہے، تو وہاں پر علی بن یقین کی الگ ہیڈنگ آپ کو ملے گی اور اس میں یہ ساری باتیں مل جائیں گی. مگر یہی علی بن یقین پتہ نہیں کن سوچوں کے اندر تھے کہ ابراہیم جمال غریب مومن، علی بن یقین کو یہ معلوم ہے کہ یہ غریب مومن ہے، اپنے کسی کام کے اندر مصروف تھے، اس نے دب الباب کیا، اس نے پیغام بھجوایا، ڈائریکٹ ایکسیس تو نہیں ہے، وزیر ہے، ڈائریکٹ ایکسیس نہیں تھا، پیغام بھجوایا، ابراہیم جمال کو جانتے ہیں علی بن یقین، مگر کسی وجہ سے اس موقع پر توجہ نہیں کر پائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. ان کو علی بن یقین نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور پھر جب کسی موقع پر چھپتے چھپاتے پہنچے مدینہ منورہ خود علی بن یقین، اور ساتویں امام کے دروازے پر دستک دی اور پیغام بھجوایا کہ مولا آپ کا خادم، آپ کا چاہنے والا علی بن یقین آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے. جو جملہ ابراہیم جمال کو علی بن یقین نے کہا تھا وہی امام نے ان کو کہلوا دیا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. منہ چڑھا وزیر ہو تو اس کے بعد ٹھیک ہے، دنیا تو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس وقت نہیں تو ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ، رہیے اپنے گھر کے اندر خوش، ہمیں بھی ایسے امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں، علی بن یقین مخلص تھے اور واقعی ان مخلص تھے، سوچ رہے ہیں، ریکال کر رہے ہیں کہ کیا ایسا غلط کہہ دیا، کیا ایسا غلط کر دیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ریکال بھی نہیں کر پائے، یاد بھی نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد اگلے دن کھڑے ہیں، یہاں تک کہ امام خود باہر آئے کسی کام سے تو ہاتھ جوڑ لیے کہ مولا یہ بھی تو بتا دیجیے تقصیر کیا ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو مجھ سے غلط ہوا ہے، بس اس کی طرف مجھے متوجہ کر دیجیے، میں معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، مجھے سمجھا دیجیے. تو امام نے وہی جملہ کہا، ابراہیم جمال سے ملنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو تم سے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک غریب مومن کے لیے آپ اتنے حساس ہیں؟ علی بن یقین جانتے ہیں بے توجہ ہی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کہا کہ نہیں مولا میں بالکل معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جاؤں گا، لیکن میں کیا کروں، ابھی تو میں مدینے میں آیا ہوں، وہ کوفہ میں رہتے ہیں، تو اب میں کیا کروں، آپ مجھے اتنی مہلت دیجیے. کہا کہ نہیں، اگر واقعا تم توبہ کے لیے تیار ہو تو اہتمام ہم کر دیتے ہیں، توبہ کے لیے تم راضی ہو تو اہتمام ہم کر دیتے ہیں، جاؤ بقی کی طرف. اب پروردگار عالم ہم سب کو بقی کی زیارت بار بار نصیب کرے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، بقی، کیا مقامات ہیں. مومنین اس زیارت کے اندر بھی غفلت نہ کریں، بالکل بھی غفلت نہ کریں. حج اگر کسی پر واجب ہے حج کریں. یہ ساتواں امام وہ ہے کہ جس کی ولادت ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوئی ہے، ابوا کے مقام پر، جناب حمیدہ خاتون جو ان کی والدہ ہیں وہ حج ہی پر گئی ہوئی تھیں، اس حالت میں بھی پریگننسی ہے اور حج کے لیے گئی ہوئی تھی چھٹے امام کے ساتھ، اور واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ولادت ہوئی ہے ساتویں امام کی. یہ اتنا امپورٹنٹ فریضہ تو ہے، عملی طور پر معصومین نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. مگر اب ساتویں امام کہتے ہیں علی بن یقین جاؤ بکی کے پاس جاؤ، وہاں پر تم کو ایک اونٹ ملے گا، اس پر بیٹھو تو زمین کے فاصلے سمٹ جائیں گے. زمین جس کے صدقے میں بنی ہے اگر اس کا اشارہ ہو جائے تو زمین کے فاصلے کیوں نہیں سمٹیں گے. علی بن یقین گئے، بالکل وہاں پر ایک سواری ان کو نظر آئی، بیٹھ گئے اور گئے. پہنچے علی بن یقین کوفہ، ابراہیم جمال اپنے گھر میں تھے، اور پھر یہ رات کا وقت ہے، پھر یہ رات کا وقت ہے، یعنی رات میں آئے تھے، شام میں آئے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلا دن امام نے ملاقات کی، اور اب اس کے بعد مغرب سے کچھ پہلے یا مغرب کے بعد वापस निकले हैं मदीना से, ज़मीन सिमट गई, अली बिन यक्तीन पहुँचे इब्राहिम जम्माल के घर पे, दस्तक दी, अंदर से इब्राहिम जम्माल सवाल करते हैं, कौन? अली बिन यक्तीन का, क्यों मजाक करते हो भाई? हारून रशीद का वजीर मेरे दरवाजे पर क्यों आएगा? कहा कि नहीं भाई, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। अब इब्राहिम जम्माल समझे कि ये तो वाकई अली बिन यक्तीन की आवाज़ तो वैसी ही लग रही है। दरवाज़ा खोला, अली बिन यक्तीन खड़े हैं, कहा कि अंदर तशरीफ लाइए। गए, कहा कि भाई बस मसला सिर्फ इतना है कि मैंने एक गुनाह तुम्हारे हवाले से कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो। कहा क्या गुनाह? कौन सा गुनाह? कहा तुम आए थे मेरे घर पर, मैंने तवज्जो नहीं की, तुम्हें अंदर नहीं आने दिया, इमाम मुझसे नाराज़ है। वो इब्राहिम जम्माल भी अपनी किस्मत पर रश कर रहे हैं, अरे मुझ जैसा हकीर, गरीब, फकीर, ईमान के अलावा कौन सी दौलत मेरे पास है कि जिसके लिए ईमान ने इतना लिहाज किया? और ईमान भी मेरा क्या ढिलमिल ईमान होगा, ढिलमिल यकीन होगा, मगर ऐसा शेकी ईमान जो भी वो अपने बारे में सोच सकता है, मगर ईमान ने तो इतनी कदर की है, यही बताता है कि उसका ईमान कितना कदर कीमत रखता है। कहा कि ईमान ने मेरे बारे में इतना सोचा? कहा कि हाँ भाई, अभी तो इतना है कि मुझसे इमाम नाराज़ है और मुझे हुक्म यह है कि अगर तूने माफ़ नहीं किया तो इमाम भी माफ़ नहीं करेंगे। कहा नहीं, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, बेख्तियार ज़बान पे आ गया, मैंने तुझे माफ़ किया, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। कि नहीं, ऐसे नहीं, अब तो मैं सबूत लेकर जाऊँगा। तो सबूत क्या चाहिए? ये मोमिन बरादरान अज़ीज़, ये विलायत का रिश्ता मामूली नहीं है, खूनी रिश्ते बहुत अहम हैं, बेशक खूनी रिश्तों की अहमियत है, मगर विलायत का रिश्ता ये मामूली नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं अली बिन यक्तीन? वो जुमला ये कह रहे हैं कि इब्राहिम जम्माल इतना करो बस कि मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ, मेरा रुखसार है, उस रुखसार पर तुम्हारे तलवे का निशान आना चाहिए, तुम अपने पैर से मोहर सख्त कर दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अरे इब्राहिम कहते हैं अली बिन यक्तीन कमाल कर दो, मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम? कहा कि नहीं, अभी तो मेरा मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है, इमाम मुझसे नाराज़ है, मैं तो सबूत लेकर जाऊँगा और मैं लेट रहा हूँ, बस तुम मेरे रुखसार के ऊपर अपना पैर रखो, तलवे का निशान आ जाए और बस मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। अली बिन यक्तीन के साथ इब्राहिम ये करना नहीं चाह रहे थे, मगर कुछ इस खुलूस के साथ उन्होंने कहा कि इब्राहिम जम्माल सरेंडर हुए, उन्होंने अपना पैर रखा रुखसार के ऊपर और अब अली बिन यक्तीन ने शुक्रिया अदा किया और चले उसी सवारी के ऊपर। और अब जब उसी सवारी पर चले हैं बैठ कर, तो वापस ज़मीन सिमट गई। कुछ देर के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। पहले कैफियत ये थी कि इमाम मिलने के लिए तैयार नहीं थे, अब खड़े होकर इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। क्या अली बिन यक्तीन, हम तुम्हारा मर्तबा जानते हैं, तुम्हारी कदर कीमत जानते हैं, तुमने जहमत की है, हम जानते हैं कि तुमने कितने इंपॉर्टेंट काम अंजाम दिए, मगर मोमिन के बारे में गफलत मत बरतो। कोई गलत काम वो बोल रहा था? कोई नाजायज़ काम वो बोल रहा था? कोई जुल्म करना चाह रहा था किसी के ऊपर? नहीं था ऐसा मामला, उसका एक जायज़ काम था, तुम्हारे लिए मुमकिन भी था, तो फिर उसके बाद तुमने उसको अगर रद्द कर दिया। अच्छा बरादरान अज़ीज़, अब मैं क्या नाम किसी का लूँ? यकीन जानिए कि मैं ज़ाती तौर पर ऐसे अफराद को जानता हूँ कि जिन्होंने सातवें इमाम से यही वादा किया कि मौला आपके सदक़े में हमें भी कुछ मनसब तो मिला हुआ है और हम आपसे ये वादा करते हैं। जिस तरह से अली बिन यक्तीन से आपने ये वादा लिया था कि मोमिन का अगर जायज़ काम होगा तो तुम ज़रूर करोगे, हम भी आपसे वादा करते हैं अगर किसी मोमिन का कोई जायज़ काम कहीं फंसा होगा हम उस काम को अंजाम देंगे। ये एक केस नहीं है बरादरान अज़ीज़, अली बिन यक्तीन इज़ नॉट द ओनली केस। उसी ज़माने के अंदर देखिए कितना सख्त ज़माना है, ये हारून रशीद का ज़माना है, बहुत सख्त ज़माना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि इमाम पता नहीं क्या कर रहे हैं, इमाम पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं बरादरान अज़ीज़, इमाम अपना काम कर रहे हैं, आज भी ज़माने के इमाम अपना काम कर रहे हैं। ज़माने के इमाम का जुमला है, हम तुमसे गाफिल नहीं होते, अगर हम तुमसे गाफिल हो जाए तुम्हारा नामो निशान मिट जाए। तूले तारीख के अंदर आप देख डालिए बरादरान अज़ीज़, जितने मजालिम हुए उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद हैरत होती है कि कोई शिया बच कैसे गया। और शियों से ज्यादा मुझे हैरत होती है सादात के बारे में कि कोई सैयद बच कैसे गया। ये आज जितने आपको रिजवी, जैदी, आबदी, नखवी, तकवी, जवादी, ये जो सादात नज़र आते हैं ना, ये यकीन जानिए कि परवरदिगार आलम के कुरान के मौजज़ा होने की सनद है जो पैगंबर से कहा गया था इन्ना अतैना कल कौसर। ए हबीब, हमने आपको ज़हरा की सूरत में कौसर अता कर दिया। ये नस्ल सादात के बाकी रहना ये बहुत ज़रूरी था ताकि कुरान की सच्चाई का सबूत भी बन जाए اور پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ اگر تم سادات کو قتل کرنا چاہو، شیعوں کو ختم کرنا چاہو، باقی رکھنا ہمارا کام ہے کہ ہم کیسے باقی رکھتے ہیں، یہ پروردگار عالم کا ایک منصوبہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، اسی زمانے کے اندر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک مومن کہیں پریشان تھا، اس کو پتہ چلا کہ جو نیا والی بن کر آیا ہے وہ والی تشیع کا عقیدہ رکھتا ہے، آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے، کنفرم نہیں تھا، زمانہ وہی ہے بنو عباس کا زمانہ، بولنے کیسے جائے، پوچھنے کیسے جائے کہ کیا تم آل محمد سے عقیدت رکھتے ہو، کون پوچھنے جائے گا؟ اگر کچھ اور نکل آیا تو گردن کاٹنے میں تو وقت بھی نہیں لگے گا، ایک منٹ نہیں لگے گا۔ تو معلوم نہیں ہے، کچھ سنا ہے کہ شاید یہ آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے، شاید یہ شیعہ ہے، میں اپنا کیس اس کے پاس لے کے جاؤں، اتنا خراج میرے نام پر لکھ دیا ہے، ٹیکس دیتے دیتے ہی میں مر جاؤں گا، ظلم ہے۔ تو اب میں کیا کروں، اس کو بولنے کیسے جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ آیا ساتویں امام کے پاس مدینہ منورہ، اور ساتویں امام سے وہ کہتا ہے کہ مولا، ایک شخص والی بن کر، گورنر بن کر آیا تو ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید وہ آپ کا چاہنے والا ہے۔ امام نے مسکرا کر اس کو دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کہا مولا میرا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کوئی تحریر دے دیں تو میرا کام بن جائے گا۔ اب جملہ سنیے، شیخ عباس قمی ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، اثر المقال منتلا مال کا ترجمہ، اس کے اندر یہ جملے کہ امام نے ایک جملہ لکھا، لمبی کہانی نہیں ہے، ایک جملہ لکھا۔ امام نے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کے بعد، ان اللہ تحت عرشہ ظلاً، کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک سائے کی جگہ ہے جس میں اس کو رکھا جائے گا، لا یسکنہ الا من اسدا الى اخیہ معروفا، اس سائے میں جگہ اس کو ملے گی جو ان تین میں سے کوئی ایک کام کرنے والا ہو۔ قیامت کے دن ان اللہ تحت عرشہ، اس کے عرش کے نیچے، یعنی کہ وی آئی پی جگہ ہو گئی، کہ جہاں پر اگر کسی کو جگہ مل جائے تو اس کے خوش قسمت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تحت عرشہ، عرش خدا کے نیچے، ذلن، ذل کہتے ہیں زوئیں کے ساتھ سائے کو، کہ وہ جگہ، سائے سے مراد کیا ہے، سائے کا کام ہوتا ہے بچانا، سورج کے مقابلے میں سایہ مل جائے، یعنی عذاب خدا کے مقابلے میں اگر کسی کو وہاں جگہ مل جائے تو اس کے خوش قسمت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ تحت عرشہ ذلن، سایہ ہے، لا یسکنہ، وہاں جگہ نہیں ملے گی، مگر اس کو، الا، وہ کون ہے کہ جس کو وہاں پر جگہ ملے گی، ان تین میں سے کوئی ایک کام کرتا ہو، الا من اسدا الى اخیہ معروفا، لفظوں پر غور کیجئے گا، اس کو وہاں جگہ ملے گی جو اپنے بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کرے، یا او نفس عنہ قربتن، یا اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو اس سے دور کرے، او ادخلا، یا ادخلا، داخل کرے، علی قلب ہی، اپنے بھائی کے دل میں، سرورن، خوشی کو، سرور کو، کچھ ایسا کرے کہ اس کا بھائی راضی ہو جائے۔ وَحَاذَا أَخُوكَ، اور یہ جس کو میں یہ پرچی دے رہا ہوں یہ تیرا بھائی ہے، وَالسَّلَام، یہ تیرا بھائی ہے، خونی بھائی تو نہیں ہے، ایک ماں سے تو نہیں ہے، ایک باپ سے تو نہیں ہے، تو پھر کون سا بھائی ہے؟ کہا یہ تیرا دینی بھائی ہے، یہ رشتہ ولایت کی وجہ سے تیرا بھائی ہے۔ بس اتنا اس کو کہا، لکھ دیا، پرچی دے دی، کہا آگے تیرا نصیب۔ وہ لے کر پہنچا، اسی والی کے گھر پر پہنچا، پوری تفصیل لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، میں تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ پہنچا، پیغام بھجوایا کہ بھائی میں امام کی طرف سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، امام کا ایک لقب صابر، نام بھی نہیں لیتے تھے، حالات تو آپ ذرا دیکھیے، آج کل حالات بہت خراب، بہت مشکلات، بہت پریشانی، میں بھی مانتا ہوں واقعی جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، مگر اگر آپ یہ تاریخ پڑھ لیں، تاریخ تشیع، تو پھر اس کے بعد لگے گا کہ اس وقت تو ہم لوگ بہت راحت میں ہیں، کھل کر مجلس کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نام لے رہے ہیں امام کا، اس نے تو اندر پیغام بھی بھجوایا، تو امام منہ سے قادم نہیں کہا، امام میں صابر کی طرف سے آیا ہوں، صبر کرنے والے امام کی طرف سے، پیغام اس کو اندر پہنچ گیا، وہ بھی سمجھ گیا کہ اس طریقے سے کون یہ پیغام لے کر آیا ہے، یہ تو کوئی میرا اپنا لگتا ہے، خود باہر آیا، کیا امام کا پیغام لے کر آئے گا؟ امام کا پیغام لے کر آیا ہوں، آؤ آؤ میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس نے امام کا خط اس کے پاس پیش کیا، سامنے پیش کیا، اس نے کہا رہے امام کی تحریر، لفظ تو وہاں پر نہیں ہے لیکن بعید نہیں ہے، اس نے سوچا ہو کہ یہ تو میرے کفن میں رکھواؤں گا، لفظ نہیں ہے وہاں پر، لہٰذا میں ذمہ نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس نے عبارت دیکھی، آنکھوں سے لگائی، بوسا دیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ دیکھا ہادا اخو کا، یہ تیرا بھائی ہے، امام نے کہہ دیا تو اب کسی سند کی ضرورت ہے کہ یہ میرا بھائی ہے؟ آگے بڑھا، اس کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسا دیا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا، بار بار قریب بٹھایا۔ امام نے یہی تو لکھا ہے کہ جگہ اس کو ملے گی تحت عرش اس سائے میں کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ یا نیکی کرے یا اس کی مشکل کو حل کرے اور یا اس کے دل میں سرور کو داخل کرے، خوشی کو داخل کرے۔ اس نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میرا یہ مسئلہ ہے، اتنا خراج خامخواہ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، آپ سے پہلے جو والی تھا اس نے یہ مجھ پر ظلم کیا ہے، اگر یہ آپ مسئلہ میرا حل کر دیں آپ کی بڑی مہربانی۔ کہا کہ نہیں، یہ تو ہو گیا، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، ظلم ہی تو تھا۔ اس امام کا ماننے والا کسی ظلم کو باقی کیوں رہنے دے گا؟ جب دوسروں پر ظلم نہیں کرنا تو اپنے پر کیوں ظلم کرنے گا؟ خراج کا رجسٹر منگوایا، اس میں سے نام اس کا نکلوایا، کہا کہ نہیں یہ ساری چیزیں ویو کر دیں، کوئی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، مگر نہیں اب تو تم بھائی ہو، صرف اتنے پہ تو اکتفا نہیں ہوگا، یہ تو تمہارا مسئلہ تھا، ایک مشکل تھی، نفس انہو قربتن، اور بھی تو مجھے کچھ کرنا ہے، نیکی بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے دل کے اندر خوشی بھی داخل کرنی ہے۔ اب وہ کہتا رہے خوشی تو پہلے ہی داخل ہو چکی، اسی کو میں نیکی سمجھتا ہوں۔ کہ نہیں دیکھو، یہ میری اہم چیزیں ہیں، میری اپنی چیزیں ہیں، میں ان میں سے ہر ایک تیرے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مر جاؤں گا تو وصیت کر دوں گا تجھے مل جائے گا، نا علی کا جملہ ہے کہ اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا۔ کیوں انتظار کرتا ہے کہ مرے گا تو پھر کوئی تیری وصیت پر عمل کرے گا؟ جو کرنا ہے کرو، شروع کرو، میں مروں گا اس کے بعد یہ کر دینا، وہ تو ٹھیک ہے، آخر میں جو نہ ہو سکے اس کے لیے وصیت کرو، جو کر سکتے ہو خدا نے گنجائش دی کرو، بہت کام ہے شہر کے اندر کرنے کے، ملک میں کرنے کے بہت کام ہے، کرو۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو میری اپنی ہیں، تجھے امام نے خود سند دی ہے، تو میرا بھائی ہے، اب تو تیرے ساتھ آدھی آدھی چیزیں بانٹوں گا، یہ تیرا یہ میرا، یہ آدھا تیرا یہ آدھا میرا، یہ آدھا تیرا یہ آدھا میرا، بہت کچھ اس نے آدھا آدھا وہیں پر تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک بات بتا، میں نے تیرے دل میں خوشی کو داخل کیا؟ تیسری چیز تو وہی تھی۔ کہا کہ ہاں یقیناً تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ کہا بس بس، میں تجھ سے یہی سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے اجازت لی، اب زیادہ تو وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، یہ مومن بھی زیادتی کرے گا، اگر اس کو اس سے زیادہ انگیج کرے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو اس کو بھی تو سمجھنا ہے کہ جس پوزیشن پر وہ ہے تو اس کو کتنی زحمت دینی ہے، وزڈم بھی تو ہوتا ہے، حکمت بھی تو ہوتی ہے۔ بس وہ وہاں سے اٹھا، اب وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے کہ اس نے اتنا میرا کام کر دیا، رشتہ ایمانی کا اتنا پاس اور لحاظ، لوگ تو خونی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے، اس نے ایمانی رشتے کا اتنا لحاظ کیا، اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ کہا مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کر سکتا ہوں، مال تو میرے پاس ہے نہیں، دولت تو میرے پاس ہے نہیں، وہ تو اسی نے مجھے دی ہے، تب میں کیا اس کے لیے کروں؟ کہا ایک کام میں اس کے لیے کروں گا، حج کے لیے جاتا ہوں، خانہ کعبہ کے پاس اس کے لیے دعا مانگوں گا، مدینہ منورہ جاؤں گا، ساتھ امام سے ملاقات کروں گا اور امام کو بتاؤں گا کہ مولا وہ کیسا چاہنے والا ہے آپ کا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا مہربانی کا سلوک کیا، تاکہ امام بھی اس کے لیے دعا کریں۔ اچھا اب یہ آیا واپس، اس زمانے کا سفر، مسافت طے کر کے پہنچا مکہ، پہنچا پھر واپس آیا مدینہ، اور امام سے ملاقات کے لیے اس نے ریکویسٹ کی کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آیا، امام نے ملاقات کا وقت دیا، اندر داخل ہوا اور کہا مولا آپ کو یاد ہے ایک مشکل تھی میری، میں نے آپ سے کہا تھا فلاں علاقے میں رہتا ہوں اس کا والی شاید، پھر آپ نے کہا ہے، آپ نے ایک تحریر دی، وہ تحریر میں لے کر گیا۔ ہاں بھائی کیا ہوا؟ معلوم ہے امام کو، ہم سننا چاہتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم بہت سے واقعات جانتے ہیں، علی نے خیبر کو کیسے اکھاڑا ہم جانتے ہیں، مگر سننا اچھا لگتا ہے۔ ذکر و علی عبادہ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، ایک زینت ہے، اچھا لگتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے ماں کو اپنی اولاد کی کارکردگی سننا اچھا لگتا ہے، وہ خود بھی موجود ہو، جب اس نے کچھ پرفارمنس دی ہو، وہ ایسا کھیلا وہ تو خود دیکھ رہی تھی، مگر جب کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے بہت خوب کھیلا، اچھا لگتا ہے ماں کو سننا۔ جس طرح سے ماں کو اولاد کے کارنامے سننا اچھا لگتا ہے، اسی طرح سے امام کو اپنے ماننے والوں کے کارنامے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو اب امام کیا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ پھر ہوا کیا؟ کہا مولا میں گیا اس کے پاس۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا اس نے میرا استقبال کیا، پھر کہا اپنی چیزوں کو میرے ساتھ بانٹا، پھر کہا مولا اس نے وہ تمام تر جو ظلم مجھ پر ہو رہا تھا اس کے اختیار میں تھا اس نے ویو کر دیا. امام سنتے جاتے ہیں چہرہ چمکتا جاتا ہے, دمکتا جاتا ہے, مسکراہٹ چہرے پر آ رہی ہے, خوش ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد امام نے کیا کہا تھا جو کسی مومن کے دل کو خوش کرے, اس نے کیا سوال کیا کہ مولا ایک بات تو بتائیے, میرا دل تو اس نے بہت خوش کیا, آپ کا دل بھی خوش کیا؟ جگہ تو اتنے پر مل جانے والی تھی کہ اگر کسی مومن کے دل کو خوش کر دے. اب وہ پوچھتا ہے کہ مولا میرا دل تو خوش کیا, آپ کا دل خوش کیا؟ اب جملہ سنیے ساتویں امام کا, خدا کی قسم میرا دل خوش کیا, خدا کی قسم علی کا دل خوش کیا, خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا دل خوش کیا, خدا کی قسم خود خدا کو خوش کیا. بس برادران عزیز خوشیاں بانٹیں, جتنی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں بانٹیں. اگر کسی پر ہونے والے ظلم کو روک سکتے ہیں روکیں, اگر کسی کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اس پریشانی کو دور کریں. اگر غیر ہے تو کچھ اپنا ہو جائے گا, اگر اپنا ہے تو اور زیادہ اپنا ہو جائے گا, اور وہ اگر اپنا ہو گیا تو زمانے کا امام بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عرش کے نیچے وہ جگہ ملے گی, ضرور ملے گی. اللہ سے اچھا گمان رکھیں, اللہ سے اچھا خیال رکھیں. پروردگار اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے, اس نے یہ سارا انتظام اور اہتمام اسی لیے کیا. اگرچہ شب ولادت ہے مگر بہرحال ایام ازاں ہیں. مصائب کے چند جملے تو میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا. بس برادران عزیز ذرا غور کریں, وہ برادر محترم بہت اچھا پڑھتے ہیں جو سلام پڑھتے ہیں, یعنی جتنے بھی سو سلام پڑھنے والے مرثیہ سب اچھا پڑھتے ہیں. اللہ ان سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مگر وہ بندہ خدا, نام میں بھول رہا ہوں, وہ سید جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے سلام, انہوں نے جناب زینب کا اتنا عمدہ کلام پیش کیا ہے, یعنی ادبی اعتبار سے بھی ظاہر ہے آپ لوگ صاحبان علم ہیں اور اہل زبان ہیں, آپ تو زیادہ اس بہتر بات کو سمجھ سکتے ہیں, مگر واقعی ادبی اعتبار سے بھی اتنا اچھا کلام. جناب زینب کے بارے میں اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ جناب زینب ہی کے حوالے سے کچھ مصائب ان کے شہزادوں کو یاد کریں اور محمد کو یاد کریں. بی بی کی یہ دو شہزادے اور محمد, جب یہ قافلہ چلا تھا مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے آگے, اس وقت جناب اون و محمد ساتھ نہیں تھے, سات آٹھ سال کے بچے ساتھ نہیں تھے. عبداللہ ابن جعفر تیار جناب زینب کے شوہر بہت بیمار, وہ بھی ساتھ نہیں تھے. اور پھر جب یہ قافلہ مکہ سے آگے بڑھا ہے تو حرم کی حدود سے باہر نکلا. آپ میں سے وہ افراد جو مکہ گئے وہ جانتے ہیں تنعیم کا علاقہ, تنعیم سے جسٹ تھوڑا سا آگے, تنعیم یا تنعیم سے تھوڑا آگے, وہاں پر امام حسین نے قافلے کو رکوا دیا اور کہا بھیا عباس قافلے کو روک دو. جناب ابو الفضل عباس نے حکم ملا, قافلے کو روک دیا. قریب آئے اور کہا کہ مولا کوئی خاص مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے کسی کا انتظار ہے. حسین کا تو یہ اہتمام ہے نا کہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے شہدا کی فہرست کو مکمل کرنا ہے. کہا مجھے کسی کا انتظار ہے. تھوڑی دیر کے بعد نظر آیا عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اون و محمد بھی ہیں. جناب عبداللہ قریب آئے, امام حسین کو دیکھا, آنکھیں بھی بہت زیادہ کام نہیں کرتی تھیں. قریب آئے, سلام کیا. عبداللہ ابن جعفر تیار امام حسین کے کزن ہیں, فرسٹ کزن ہیں, اور کہتے ہیں کہ حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے ملاقات کر لوں؟ کہا کہ وہ آپ کی زوجہ ہے, میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جائیے اس جگہ پر, وہ ناقہ اس پر جو اماری ہے, ابھی یہ ناقے ان کے اوپر اماریاں ہیں, یہ کفوفہ اور شام کا سفر تو نہیں ہے نا. کہ وہاں پر وہ زینب موجود ہے, آپ ملاقات کریں, وہ آپ کی زوجہ ہے. اور محمد کو پیار کیا امام حسین نے, عبداللہ ابن جعفر تیار اون اور محمد کو لے کر اس ناکے کی طرف گئے کہ جس میں جناب زینب, جناب زینب کو پتا چل چکا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. اور جناب زینب کے دل میں خیال یہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھ سے کہیں کہ زینب میرے ساتھ واپس چلو, شوہر کا حکم اگر ہوگا تو بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر سفر تو نہیں کر سکتی, تو میں کیا کروں گی, سوچ رہی ہیں. عبداللہ قریب آئے اور کہا سلام, جواب سلام جو رسمی گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جناب زینب نے کہا, اے عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں تو میں شریعت کی پابند ہوں, منع تو نہیں کروں گی, مگر اے عبداللہ ذرا سوچیے کیا حسین جیسے بھائی سے جدا ہو کر میں زندہ رہ پاؤں گی؟ शायद यहाँ से जिंदा तो ना जा पाऊँ, मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे पाएगा। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने जुमला सुना, कहा कि शहजादी आप मेरी ज़ौजा हैं मैं जानता हूँ, मगर आपके मर्तबे से मैं वाकिफ हूँ, फातिमा ज़हरा की बेटी सानिया ज़हरा है, मैं आपके मर्तबे को जानता हूँ, मैं कोई हुक्म देने नहीं आया हूँ, मैं तो आपके जद की एक हदीस पर अमल करने के लिए आया हूँ। अब जनाब ज़ैनब को इश्तियाक बढ़ा, का इश्तियाक बढ़ा कि कौन सी हदीस इस वक्त आपको याद आ गई जिसके लिए आपने इतना सफ़र किया, मदीना से यहाँ तक आए हैं, तो कौन सी हदीस आपको मेरे जद की याद आ गई? कभी भी आपके जद की एक हदीस है, नबी की पैगंबर की एक हदीस है कि जब सफ़र पर जाओ तो सदके का सामान साथ लेकर जाओ, जब आम सफर हो तब भी सदके का सामान साथ रखने का हुक्म है। ये तो इतना खतरनाक सफर है, आप सदके का सामान भूल गए और सफर आपने शुरू कर दिया। मैं तो बस सदके का सामान आपके हवाले करने के लिए आया। जनाबे ज़ैनब का इश्तियाक और बड़ा और पूछती है, अब्दुल्ला सदके का कौन सा सामान आप मेरे हवाले करने के लिए आए? कहा ये ऑन और मोहम्मद, ये सदके का सामान है, ये मैं आपके हवाले करने के लिए आया। बीबी बहुत मुश्किल सफर है, अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो एक को अपनी तरफ से हुसैन पर सदका कर दीजिएगा, दूसरे को मेरी तरफ से हुसैन पर सदका कर दीजिएगा। अब जनाबे ज़ैनब को इत्मीनान हो गया और ओनो मोहम्मद साथ भी चले और शहीद भी हुए। आप जानते हैं आशूर के दिन 7-8 साल के बच्चे उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की है। और फिर उसके बाद वो वक्त भी आया कि कूफा और शाम की मंजिलें मुकम्मल हुई और शाम ही के अंदर रिहाई नसीब हुई। जब रिहाई नसीब हुई है तो आप जानते हैं जो चीज़ें मांगी गई थी उनमें ये भी था कि जो शहदा के कटे हुए सर हैं वो वापस किए जाएँ। शहदा के सर कटे हुए वापस आए और हर बीबी ने अपने वारिस का सर अपनी गोद में लिया और मातम करना शुरू किया। ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर था, लैला की गोद में अकबर का सर था, परवा की गोद में कासिम का सर था, उम्मे कुलसूम की गोद में अब्बास का सर था। शाम की औरतें भी ताज़ियत के लिए मौजूद थी, उन्होंने देखा तो नन्हे नन्हे सर ऐसे हैं कि जिनका कोई मातम नहीं कर रहा। तो उन बीबियों ने सवाल किया, ऐ बीबियों इन दो बच्चों की माँ जिंदा नहीं है? जनाब ज़ैनब आगे बढ़कर कहती है, अरे ये मेरे लाल हैं, ये ओनो मोहम्मद मेरे बेटे हैं, क्या बीवी फिर इनका मातम क्यों नहीं करती? तो जनाब ज़ैनब को शायद अब्दुल्ला का वही जुमला याद आ गया, कहा कि अरे इनको तो मैंने हुसैन पर सदका कर दिया, जिस पर सदका किया है उसका मातम कर लूँ तो फिर उनका सर मातम करूँ जिनको सदका किया है। अला वला नतुल्लाह अल कौम ज़ालिमीन व सयअलमु अल्लज़ीन ज़लमू أيام القلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون ما تمي حسين